میرے شہیدو تم کو سلام، اے میرے شہیدو تم کو سلام،
تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان۔
الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخیرته فی خلقه اجمعین الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل فمن اوفا ببیعہ من اللہ فاستبشر ببیعکم الذی بعیتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ درود پڑھے محمد والے،
اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
سورہ مبارک توبہ کی 111 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اور بتحقیق خداوند متعال خریدار ہے مومنین سے ان کی جان کا، ان کے مال کا، اور اس کے مقابلے میں انہیں جنت عطا کرنے والا ہے۔ یہ مجاہدین خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، اور یہ خداوند عالم کا عہد و پیمان ہے کہ اس معاملے کو اس نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ خداوند عالم سے زیادہ کوئی وفادار ہے جو اپنے معاملے کی وفا کرے؟ بس خوش ہو جاؤ، بشارت ہے اس معاملے پر جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بہت عظیم مقام ہے جو شہید کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے عجیب بات کی ہے، خداوند متعال کو اپنی جنت اور مقامات جنت اور فردوس، یہ خدا کی ہے، وہ اپنے پاس رکھتا، اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے عوض جو چیز لیتا ہے انسان، اسے اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ خدا کیا لے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، خدا جان کا خریدار ہے، خدا کو مجاہد کی جان جنت سے زیادہ پسند ہے۔ مگر یہ جان کس نے دی تھی؟ یہ دی بھی اسی نے تھی، یہ مجاہد کی اپنی ذاتی جان تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے لایا ہو، وہ بھی خدا کی عطا ہے۔ اسے اگر دنیاوی کوئی مال دیا ہے، یہ بھی خدا کی عطا ہے۔ وہ پہلے عطا کرتا ہے، پھر اسے جب کسی ذات سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جان کو اور مال کو، تو اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی ذات سے نسبت ہونے والی حیات کو یا مال کو خدا کی راہ میں دیتا ہے یا نہیں۔ مالک حقیقی تو وہ ہے، خدا کی راہ میں اپنی جان دے یا نہ دے، مالک حقیقی وہ ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مراتب عشق و محبت میں یہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ میں نے تو اسے دیا اور تمام انسانوں کو وہ بلا تفریق دیتا ہے، انہیں عدم سے نکالتا ہے، وجود دیتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، انہیں تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میں نے تو اس کو سب کچھ دیا، عدم سے نکالا، وجود دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے ہی عطا کردہ وجود کو یہ واپس کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے، قرآن کریم کی آیات میں جہاں قرض دینے اور لینے کا تذکر آیا ہے، وہاں پہ ایسی باتیں آئی ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو خداوند عالم کو قرض حسنا دے؟ خداوند عالم کا مال ہے سارا، اگر کسی کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کچھ مال کسی کو قرض دے سکتا ہے، تو خدا ہی نے دیا ہے۔ اب اس سے قرض کیوں مانگتا ہے؟ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو صفت جود و بخشش کو اس میں جاری و ساری کر دیا، میں تو خود جواد ہوں، یہ بھی کچھ مقام سخاوت پہ آیا یا نہیں، یہ بھی اس مقام تک پہنچا یا نہیں پہنچا، خدائی صفت اس نے پیدا کی یا نہیں کی۔ تو شہید وہ ہستی ہے کہ جو گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے، جانتی ہے کہ خداوند عالم نے اگر راہ حق میں مجھ سے کچھ طلب کیا ہے تو مجھے سب کچھ دے دینا ہے۔ اگر یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا دقت کریں، ادراک کریں انسان، کہ شہید اگر یہاں پر بھی اپنا وجود دیتا ہے تو ایک وجود پنہا میں اپنے معافی ضمیر کے اندر در حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ بالآخر میں خداوند عالم کا تقرب پیدا کر جاؤں، یہ میں جو ہے بالآخر وہاں موجود ہے۔ اگر مقام حاصل کرے گا، کون مقام حاصل کرے گا؟ اگر یہ خدا کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو کہاں پہنچے گا؟ تقرب الہی پیدا کرے گا۔ تو خداوند عالم اس کی میں کو نہیں توڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں کو بلند کرو، اسے ترقی دو، اس میں بڑی صلاحیت ہے ترقی پیدا کرنے کی۔ یہ بہت کمال تک جا سکتا ہے انسان کے اوپر ہے کہ کتنا اسے اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ شہید اور شہادت کے درجات ہیں، ہر شہید ایک جیسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں اگر کوئی خاتون وضع حمل کے وقت دنیا سے چلی جائے اس کو شہیدہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بعض خاص حالات میں دنیا سے چلا جائے، مثلا حادثے میں، زلزلے میں کوئی عمارت اس کے اوپر گر جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے، بعض روایات میں اس کو شہید کہا گیا ہے۔ یہ شہادت کا ادنا درجہ۔ اب یہاں سے درجات شروع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ مثلا شہید ہوں گے، کوئی آتا ہے اور اس پر فائرنگ کرتا ہے، وہ یہ شخص شہید ہو جاتا ہے، یہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ کیا وہ فکر اور ذہنیت رکھتا تھا کہ میں راہ الہی میں جنگ کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں؟ ہاں، ایسے لوگ ہیں۔ اسی پاکستان میں ہم 40 سال سے مختلف مواقع پر لوگ خطرات میں اپنے وجود کو ڈال کے گھر سے نکلتے، معلوم نہیں شام تک آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن ان کے معافی ضمیر میں ہوتا تھا کہ میں شاید آج واپس نہ آؤں۔ اس کا درجہ اس سے بلند ہے کہ جس کی فکر میں یہ بات نہیں کہ میں مارا جا سکتا ہوں۔ اسی طرح سے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیں دیکھیں کہ یہ شہید جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور کر رہے ہیں، یہ حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس اور ان کے رفقاء، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دن، دو دن، چار دن، کچھ دن، بالآخر آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں حالات نسبتاً بہتر ہیں اور لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ اب وہ کیفیت نہیں ہے گھر سے جب نکلتے ہیں جو پہلے تھی، لیکن اگر کوئی شہادت کا عاشق ہے، ایک دن، دو دن، چار دن نہیں، پورے 40 سال شہادت کے پیچھے بھاگتا رہے۔ یہ قاسم سلیمانی وہ ہے کہ 80 کی دہائی سے جب جنگ شروع ہوئی ہے، عراق نے جنگ شروع کی ایران کے ساتھ، اس ابتدا سے یہ لشکر سار اللہ جو کرمان کا لشکر تھا، بریگیڈ تھا، اس میں شامل ہوئے، اس کے کمانڈر بنے، مختلف مقامات سے گزرے ہیں اس جنگ میں، محاذ پہ رہے، شہید نہیں ہوئے۔ کہتے تھے کہ میرے جتنے میرے ساتھی تھے سب شہید ہو گئے، میں بچاؤں فقط۔ وقت گزرنے سے، خصوصاً جنگ ختم ہو جانے کے بعد، انسان میں جو کشش ہے، تمنا ہے شہادت کی، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ایسے کہ ان کی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ جو عشق شہادت ہے وہ حالات بدلنے کے باوجود بھی باقی رہا۔ اور اس کی وجوہات ہیں، جب انسان ایسے معرکے پر پہنچتا ہے جہاں عالم کے پردے کھلنے لگ جاتے ہیں اور معرفت جو ہے وہ پھر کتابوں کی بجائے علم حقیقی کی صورت میں ظاہر ہونے لگتی ہے، تو ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ نقل ہوا ہے انہی شہید قاسم سلیمانی سے کہ کہتے تھے کہ قم کا ایک لشکر تھا، علی ابن ابی طالب معروف لشکر تھا، جس کے بہت معروف کمانڈر تھے مہدی زین الدین، شہید ہوئے۔ کہنے لگے کہ میں رات گئے تک، دو بجے تھے، نقشہ بناتا رہا کہ کل جو کاروائی کرنی ہے محاذ پر وہ کیسے کی جائے گی۔ رات کے دو بجے تھک گیا، قلم کام نہیں کر رہا، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو ان کا مورچہ تھا اسی میں یہ کاروائی جاری تھی۔ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ میں لیٹ گیا، جیسے میری آنکھ لگی دیکھا کہ مہدی زین الدین جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پلٹ کے کہا کہ آپ تو شہید نہیں ہو گئے تھے، آپ تو شہید ہو گئے، کہاں آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں شہید ہو گیا تھا، لیکن آیا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ کہا اچھا یہ نقشہ دیکھو جو میں نے بنایا۔ کہا کہ مجھے شک ہے، اچھا دستخط بھی کر کے جاؤ، دستخط کرو اس کے نیچے۔ دستخط کیے، صبح ہو گئی، دیکھا کہ نقشے کے نیچے مہدی زین الدین کے دستخط ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید شہادت کے بعد جو ہے وہ اس عالم جسمانیت سے چلا جاتا ہے، وہ عالم جسمانیت سے چلا جاتا ہے، لیکن عالم حقیقت میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے، برعکس ہے۔ شہید کا خون جو آپ سنتے ہیں قوم کی حیات ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ شہید شہادت کے بعد اس عالم مادہ میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ان شہداء کے خون کی کتنی تاثیر ہے، کس قدر تاثیر کیا ان کے خون نے اس پوری دنیا میں۔ فقط ایران اور عراق میں ان کا غم نہیں منایا گیا یا ان کو ان کی تشییع جنازہ کی گئی ہو، فقط نہیں، پوری دنیا میں، مطلب جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرے کیے وہ در حقیقت انہوں نے ان عزیزوں کی تشییع جنازہ کی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کوئی جگہ باقی نہیں ہے، حتیٰ اٹلی میں، کل میں دیکھ رہا تھا اٹلی میں ایک ایسے شہر میں جہاں پر مہاجرین نہیں ہیں، مثلا پاکستان، دوسرے ممالک کے جو مہاجرین وہاں رہتے ہیں جا کر، وہاں کے جو نیٹو ہیں، وہاں کے جو باشندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ قاسم سلیمانی کے لیے مظاہرہ کیا۔ دلیل کیا بیان کی؟ تقریر میں اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں داعش کے دہشت گردوں سے اٹلی میں رہتے ہوئے بچایا ہے، ہم تو اٹلی میں رہتے ہیں، کیسے بچایا؟ کہ اگر یہ انہیں ختم نہ کرتے تو وہ پوری دنیا میں پھیلتے، فقط شام اور عراق ان کا مقصد نہیں تھا، وہ یورپ میں آتے، وہ امریکہ جاتے، آسٹریلیا جاتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ فکر جو ہے وہ ہر جگہ پھیلتی، افراد بھی پھیلتے جن کا کام فقط قتل کرنا ہے، دہشت پھیلانا ہے۔ کس قدر انہوں نے دہشت پھیلائی عراق میں، شام میں، کیسے کیسے قتل کیے نئے نئے طریقوں سے، ہماری نظروں کے سامنے مختلف قبائل کے خواتین کو رسیوں میں باندھ کے انہوں نے بیچا، $100-$200 میں ایک خاتون بکی۔ یہ چیزیں بھول لینی چاہیے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ میں گم نہ ہو جائے۔ اگر ہم آج شہادت اور شہید کے یاد منا رہے ہیں، ان اس پس منظر کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں انہیں شہید کیا گیا، تب ہمیں ان کی شہادت کی عظمت پتہ چلے گی۔ اگر ہم ان مناظر کو بھول جائیں اور تاریخ کو بھول جائیں تو پھر یہ بھی ایک آہستہ آہستہ ایک عام شہید کی طرح ہو جائیں گے بعد میں، نہیں، اس پس منظر کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے، ٹھیک ہے، شام میں مقابلہ کیا، عراق میں مقابلہ کیا، اصل مسئلہ کیا ہے، داعش کیوں بنائی گئی، امریکہ اور اسرائیل اس علاقے میں کیا چاہتے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان انہوں نے مختلف تحریکیں اٹھائیں ان علاقوں میں، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بدلا، عرب عجم کا مسئلہ اٹھایا، اور عربوں کو عجموں کی نسبت، ترکوں کی نسبت قومی اختلاف میں ڈال کر ان کو خرید کر، اگر آپ تاریخ میں جائیں دیکھیں کہ وہابیت کے جو ابتدا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ برطانیہ نے کیا معاہدہ کیا، باقاعدہ معاہدہ موجود ہے، یہاں تک کہ مکہ کا جو سربراہ تھا اس کو انہوں نے 1907 میں 7 ملین پاؤنڈ اس وقت دے کر خریدا۔ دیکھیں دشمن خرچ بھی کرتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے ظاہری طور پہ نہیں لیکن باطنی طور پر اس پورے علاقے پہ قبضہ کیا، وہابیت کو ترویج کیا۔ وہابیت نے اس وقت بھی کربلا اور نجف پہ 2 مرتبہ حملہ کیا، کربلا اور نجف کو تاراج کیا۔ یہی وہابیت بعد میں داعش کی صورت میں آئی سامنے۔ چاہتے کیا ہیں یہ؟ اب پھر دوبارہ یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل اب کھلم کھلا، ابھی تک تو باطنی طور پر اندر اندر بہت سارے ممالک ملے ہوئے، اب یہ ظاہری طور پر کھل کر ایک گریٹر اسرائیل بن جائے، نقشے پہ آ جائے، اب چھپی ہوئی بات نہ رہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کی، اور چاہتے تھے کہ لبنان ٹوٹ جائے، شام ٹوٹ جائے، چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں، پھر انہیں ضم کر لیا جائے گا اپنے اندر۔ مرحلہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اردن ٹوٹ جائے، مصر ٹوٹ جائے، عراق ٹوٹ جائے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بدل جائے، جیسے قطر ایک ملک ہے، آپ دیکھیں 8 لاکھ آبادی کا ایک ملک ہے، اس کا نام ہے قطر۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک اس پورے علاقے میں، جس کو کہتے تھے یہ لوگ مشرق وسطی جدید، تاکہ امریکہ کی جو کا رعب اور دبدبہ اور اس کی جو حیمنت ہے اور اس کی جو مثلاً بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، وہ اس علاقے میں بیٹھ جائے، کوئی سر نہ ہلا سکے۔ ایران کو توڑا جائے، سعودی عرب کو توڑا جائے، پاکستان بھی اس میں آخری ملک تھا جو مثلاً ٹوٹنا تھا اس پروگرام میں جو انہوں نے بنایا تھا۔ لہٰذا انہوں نے، آپ دیکھیں 2006 میں، پھر 2011 میں حزب اللہ سے جنگ کی۔ حزب اللہ سے 2 جنگیں جو انہوں نے ہاری ہیں، اس کے راز کو اگر آپ تلاش کریں، جہاں امام خمینی اور رہبر کی عمیق فکر پائی جائے گی، وہاں اس عمیق فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ایک چھپا ہوا انسان وہاں آپ کو نظر آئے گا وہ قاسم سلیمانی ہے، کہ جنہوں نے حزب اللہ کو مسلح کیا، اسے اتنی ترقی دی، اتنا ان کے اسلحے کو جو ہے وہ جدید بنایا کہ وہ مقابلہ کر سکے اسرائیل کا. اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا میر کاوا ٹینک، جو دنیا کا ایک ایسا ٹینک کہلاتا تھا جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ٹینک جو ہے انہوں نے ان کی سرحد کے اندر ہی اتنے تباہ کیے کہ اسرائیلی جو ہے وہ ہمت ہار گئے. جنگ جو ہے نا وہ ہمت کا کام ہے، جنگ اسلحے سے نہیں لڑی جاتی ہے، اسلحے کے ساتھ ہمت اور حوصلہ چاہیے، ارادہ کس کا قوی ہے وہ جنگ جیتتا ہے. انہوں نے اہل بیت کے توسل سے، اہل بیت کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام پر اپنے آپ کو اتنی ترقی دی مجاہدین نے کہ ان کے لیے قتل اور شہادت اور جہاد اور گولیوں کی بوچھاڑ میں جانا، یہ انہوں نے اپنے لیے ایسا کر لیا جیسے کربلا میں تیر آتے تھے اور وہ اپنے بدن سے روکتے تھے. جس کی ذات میں خوف موت ختم ہو جائے، بلکہ موت ایک دروازہ بن جائے اعلی مقام تک جانے کا، پھر وہ ان گولیوں کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. اب وہ گولیاں اسے قتل نہیں کرتی بلکہ اس کے مقام کو بلند کرتی ہیں. جہاں یہ فکر آ جائے پھر اسے نہیں ہرایا جا سکتا. یہ فکر ایجاد کی. لہذا آپ دیکھیں کہ دو جنگیں ہارنے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ بالکل سست ہو گیا. مجھے یاد ہے 2011 کی جنگ میں جب مسلسل جو ہے وہ اسرائیلی طیارے لبنان پر حملہ کر رہے تھے، ان کا پورا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر دیا، پل توڑ دیے، عمارتیں توڑ دیں، تو 15 دن ہو گئے حملہ کرتے ہوئے، پوری دنیا چپ تھی، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی امریکہ اور اسرائیل سے یہ کہنے کا روادار نہیں تھا کہ ختم کرو، بس کرو، بہت ہو گیا، صلح کی آواز کوئی اٹھے نہیں، نہ خلیج میں سے، نہ دنیا کا کوئی اور متمدن ملک جو دعوے دار ہیں حقوق انسان کے، کسی کی آواز نہیں نکلی. 15ویں دن کہتے ہیں کہ قطر کا وزیر خارجہ گیا وہاں اور اس نے کہا کہ مذاکرات کیے جائیں، تو اس نے کہا کہ ہم نے جنگ کو مذاکرات کرنے کے لیے تھوڑی شروع کی ہے، یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ لبنان فتح ہو جائے. 15ویں دن یہ کیفیت تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے اور لبنان جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا، حزب اللہ ہتھیار ڈال دے گی. 5 دن اور گزر گئے، 5 دن اور گزر گئے، 25ویں دن آ گیا، 26ویں دن آ گیا، دیکھا کہ اسرائیل کی آرمی ایک بالش زمین بھی لبنان کے نہیں لے سکی، اتنے حملے کیے، کیا کریں. اب اس طرف کے فوجی مرنے لگے، نقصانات بڑھنے لگے. دیکھیں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، جنگ میں اگر آپ نے مد مقابل کو فرسٹریشن کا شکار کر دیا اور وہ حوصلہ ہار گیا، جنگ آپ جیت گئے. 25ویں دن ان کی حالت خراب ہو گئی کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے. حزب اللہ جو ہے وہ اس کے میزائل اور اس کے راکٹ اور اس کے راکٹ لانچر جو ہے ہمارے میر کاوا ٹینک بھی تباہ کیے جا رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے پھر آہستہ آہستہ چیخنے لگی. حزب اللہ نے تو پھر بھی اعلان نہیں کیا کہ آؤ جنگ کو روکو. اٹھائیسویں 29ویں دن خود کونڈولیزا رائس نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ہیمنت اور اس کی ان کی جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی, ملیہ میٹ ہو گئی. یہ جو اس پورے ریجن میں ایک ہیبت امریکہ نے بٹھائی ہوئی ہے, اس ہیبت کو توڑنے میں اس 40 سال کی جد و جہد میں قاسم سلیمانی کا ہاتھ ہے. لبنان کے محاذ پر, فلسطین, آپ دیکھیں کہ جو غزہ کی جنگ تھی جب محاصرہ کیا ہوا تھا, اس کے بعد رہبر نے حکم دیا کہ غزہ کو اور ویسٹ بینک کو اور ان علاقوں کو مسلح کیا جائے. ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے. عرب ممالک تو ان کو اگر کوئی تحفہ بھی دیتے تھے تو اس تحفے کے اندر کوئی سازش ہوتی تھی, تحفہ نہیں ہوتا تھا. حتیٰ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بعض پین بنائے تھے جو جن میں جو ہے وہ چپس لگی ہوئی تھی اندر, جو جاسوسی کرنے کے لیے تھے. حماس کے بعض لیڈرز کو اسی پین کی وجہ سے شہید ہونا پڑا, کیونکہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا تھا اس کے ذریعے اور وہ میزائل سے اسرائیل ان کو قتل کرتا تھا. جیسے عماد مغنیہ کو شہید کیا گیا, عماد مغنیہ کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا. عماد مغنیہ کی گاڑی جو ہے وہ دمشق میں ایک جگہ پیٹرول جو ہے وہ بھرتی تھی, تو جو پیٹرول بھرنے والا تھا اسٹیشن پر, پیٹرول کے پمپ پر, اس نے ایک ذرا سی چپ لگائی اس کے اوپر, اس سے انہوں نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو میزائل مارا. بعد میں وہ پکڑا گیا وہ آدمی جس نے چپ لگائی تھی. قاسم سلیمانی کی نسبت سے بھی ایسی انٹیلیجنس یعنی جاسوسی کی گئی ہے پہلے, جو لیک ہوئی ہیں باتیں کہ وہ آ رہے ہیں, اگرچہ کہ وہ ایک عوامی روح رکھتے تھے. لہذا کہا گیا ہے کہ جو جس جہاز میں آئے وہ بھی ایک عام جہاز تھا, وہ پیسنجر تھا, یہ کوئی فوجی جہاز نہیں تھا, خفیہ جہاز جس میں آئے ہوں وہ بغداد نہیں, پوری فلائٹ تھی جس میں وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ آئے تھے. بس یہ کہ کیونکہ وہ جو پروٹوکول والا راستہ ہے وہاں سے جلدی نکل کر ان کی گاڑیاں باہر آ گئیں جب روڈ پہ کوئی نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے, آپ دیکھیں کہ آج غزہ اس مقام پر ہے, آج جو ہے وہ مجاہدین فلسطین کے, ان کے پاس راکٹ ہے, ان کے پاس میزائل ہے, ان کے پاس ڈرون ہے. اور یہ خوبی ہے اس جبہ مقاومت کی, استقامت کرنے میں, ریزسٹنس بلاک جو ہے جو اس وقت فلسطین سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا ہے, کہ یہاں پر اگر ایران ان کو کوئی چیز دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنائی ہے آپ استعمال کریں, نہیں, انہیں ٹیکنالوجی دیتا ہے, انہیں بنانا سکھاتا ہے, اب آپ خود بناؤ. لہذا غزہ میں اگر راکٹ بنتے ہیں تو ٹیکنالوجی ان کو دی گئی ہے, وہ خود بناتے ہیں, میزائل خود بناتے ہیں, ڈرون خود بناتے ہیں. اب ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تل ابیب کو مارتے ہیں, وہ بن گورین کو مارتے ہیں, اسرائیل خطرے میں, وہ گریٹر اسرائیل کہاں چلا گیا؟ کس نے راستہ روکا ہوا ہے؟ تاریخ جب اس کے پردے ہٹائے گی تو نیچے قاسم سلیمانی نظر آئے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. رہبر نے پالیسی بنائی، لیکن جو پالیسی پر امپلیمنٹ کراتا ہے وہ جب تک کہ اس پالیسی بنانے والے کے ساتھ بالکل 100% ہم آہنگ نہ ہو فکری طور پر، ویسے عمل نہیں ہوگا۔ تو کس قدر روح اطاعت تھی اس شخص میں رہبر کی نسبت، اس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح اطاعت جہاں بھی پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وفا۔ ہم اگر کربلا چلے جائیں تو کہتے ہیں عباس سے با وفا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس امام حسین کے ارادے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر امام حسین نے چاہا کہ عباس جنگ کے لیے نہ جائیں تو نہیں جاتے ہیں، بار بار آ کے اجازت مانگتے ہیں کہ میں، مجھے اجازت دیں، فرمایا کہ آپ میرے لشکر کے علمدار ہو، اجازت نہیں دی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اطاعت بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس زمانے غیبت میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم مرجعیت کی اطاعت کریں، ہم ولی فقی کی اطاعت کریں، کہ کل جب یہ ولی فقی جس کا نوکر بن کے آئے گا وہ اگر ظہور کرے گا تو ہماری ہمیں اطاعت کرنے کی پریکٹس ہو چکی ہو۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسی اطاعت کی، اور اب آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہنیہ نے آ کر ان کی تشییع جنازہ میں جو تقریر کی اس میں آ کے کہا کہ، تین دفعہ کہا کہ قاسم سلیمانی شہید قدس ہیں، انہوں نے شہید شام، شہید عراق، شہید یمن نہیں کہا، یہ شہید قدس ہیں۔ وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ علاقہ شیعہ نہیں ہے، وہ قاسم سلیمانی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ قاسم سلیمانی شہید مکتب تشیع نہیں ہے، شہید اسلام ہے، بلکہ شہید انسانیت ہے۔ اگر اٹلی میں کوئی مظاہرہ کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دہشت گردوں سے نجات دی ہے تو انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ بس یہ وہ راستہ ہے جو ان عزیزوں نے طے کیا، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر دشمن کو، دشمن کی آنکھ میں کانٹا بنے۔ اب وہ یہ سمجھتا کہ ان کو قتل جب کر دے گا تو شاید یہ جو مجاہدانہ تحریک ہے، یہ جو شکست کی داستانیں ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، یہ تھم جائیں گی، رک جائیں گی، اور ان کو شاید کامیابی حاصل ہو جائے۔ وہ بھی ایک ایسے مرحلے پر جہاں پر شاید 2-5% ان کو عراق میں کامیابی حاصل ہو رہی تھی ہنگامے کرا کر، اور ایران کی سفارتوں کو جلا کر، اور اس طرح سے اختشاش پیدا کر کے۔ ایک ایسے موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کیا جائے۔ بہت سارے مواقع اس سے پہلے آئے تھے کہ وہ قتل کر سکتے تھے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے شاید تشخیص نہیں دیا کہ قتل جو ہے وہ اس کا مزید ہمارے لیے اور مشکلات ہی لائے گا۔ انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس بیوقوف انسان نے یہ سمجھا کہ ان کے قتل سے اس کو فائدہ ہوگا، یہ کم از کم آئندہ کے انتخابات ہی جیت جائے گا۔ ابھی معاملہ برعکس ہو گیا، اب وہ انتخابات بھی آپ دیکھیں، وہاں پہ جو انتخابات تحریک شروع ہو گئی ہے امریکہ میں، دیکھیں کل پرسوں جو ہے وہ ہیلری کلنٹن ایک جگہ تقریر کر رہی تھی، مذاق اڑا رہی تھی اس کا۔ کچھ عرصہ پہلے، 3 سال پہلے یہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، کیوں؟ کس قدر عجیب ہے یہ دنیا۔ یہ کلنٹن اور اس کی بیوی کو اور بش کو، ان سب کو کہتا تھا تم سب نے مل کے داعش بنائی ہے، تم انسانیت کے دشمن ہو۔ آج اسی شخص کے قتل کا سہرا اس ٹرمپ کے ذمے چلا گیا جس نے داعش سے جنگ کی. اب وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے سہرا بنے گا, وہ اس کے لیے توق بن گیا. یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی موت اور شہادت جو ہے وہ شاید ایک طویل عرصے تک, مثلا انہوں نے 40 سال اگر جد و جہد کی اپنی زندگی میں مختلف کارنامے انجام دیے, تو شہادت کے بعد شاید اس کی تاثیر جو ہے اور اس کے فوائد جو ہیں وہ زندگی سے زیادہ نکلیں. اب دیکھیں کہ اسی عراق کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہری طور پر بے بس نظر آتے تھے, امریکہ کو نکالنا کہیں سے آسان نہیں ہے, شیطان ہے, سرطان کی طرح پھیلا ہوا ہے, اس کو کسی بدن سے نکالنا آسان کام نہیں. لیکن ان کی خون کی تاثیر دیکھیں کہ ایک دن کے بعد ہی پارلیمنٹ نے عراق کی یہ قانون پاس کر دیا کہ بیرون ملک کی جو افواج ہیں وہ واپس جائیں. لہذا آپ دیکھیں کہ یورپ کے اکثر ممالک نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا, اور ابھی کو ہر دھرمی پہ جو اترا ہوا وہ فقط امریکہ ہے. اب جو حملہ انہوں نے کیا, اس حملے سے اور ان کی جو رہی سہی رہا صاحب روب و دبدبا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جرنیلوں کو بھی زبان مل گئی ہے. آپ اسلم بیگ کے بیانات دیکھیں, یہ پہلے سے نہیں جانتا تھا. پھر دوسرے جو روٹی پکاتے ہیں اسے کھانے کے لیے تیار رہتے ہو, خود بھی تو کچھ پکاؤ, خود بھی کچھ کرو, کچھ تو استقامت دکھاؤ. ان کا بیان دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہم اس کو خوشایند لیتے ہیں, ہم اس کی مذمت نہیں کرتے. بالآخر حق کی شناخت جس وقت جس مرحلے میں بھی ہو حق کی شناخت کہلائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کہیں کہ بھی حق شناس نہیں ہے, چلو دیر آئے درست آئے کوئی بات نہیں. انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس حملے میں فقط میزائل نہیں مارے گئے, دو قسم کے حملے ہیں. انہوں نے ایک سائبر اٹیک کیا ہے پہلے, اس سائبر اٹیک کے ذریعے انہوں نے ان کے اس علاقے میں جتنے بھی انسٹرومنٹس تھے جو اطلاعات فراہم کرتے تھے, کیونکہ ریڈ الرٹ تو پہلے دن سے تھا, انہوں نے ان کو جیم کیا کہ اگر میزائل مثلا کسی بھی جگہ سے داغا جائے تو ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میزائل آ رہا ہے. جو کمیونیکیشن کے ان کے آلات تھے وہ جیم کر دیا, اور لہذا وہ ان کے جو پیٹریٹ میزائل تھے وہ چل ہی نہیں سکے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو چل جاتا, ایک میزائل تو کم از کم روک لیتے, ایک تو مثلا اس کا راستہ تبدیل کر دیتے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ ہو گیا, اب کیا کریں, قبول کریں ایسا ہو گیا ہے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ہاں چودراہٹ اجازت نہیں, دنیا کا چودھری ہے ایسے کیسے مان لے گا, اپنی چودراہٹ کو جاتے ہوئے کیسے دیکھے گا. ہاں قبول نہیں کر سکتا, قبول کر لے تو پھر یا تو حملہ کرے دوبارہ جواب دے, اگر بتائے اپنے لوگوں کو کہ مثلا فرض کریں 80 کم سے کم تعداد جو آئی ہے مارے گئے ہیں, تو اپنی عوام کہے گی کہ اب تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ. ہاں اتنا تم ٹیکس کھاتے ہو ہمارا، اتنی بڑی آرمی تم نے بنائی ہوئی پوری دنیا میں، اتنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، کچھ تو کرو. ہاں اب اگر یہ کچھ کرتے تو اس کا جواب کیا تھا؟ ایران ہائی الرٹ ہے، ابھی بھی ہے. انہوں نے میزائل، جو فضا میں میزائلوں کو روکنے والے ہیں، وہ تیار کیے ہوئے ہیں. اور جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس پر بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کئی طریقے ہیں ان کے میزائل کو روکنے کے تاکہ وہ عمل نہ کر سکے. اگر وہ حملہ کرتا اور وہ حملہ ناکام ہو جاتا تو چودھری کی چودراہٹ اور جانی تھی. لہذا انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ اب جو بچی کچی ہیبت رہ گئی ہے اس کو اسی جگہ رہنے دو. اور آپ نے دیکھا کہ رہبر نے فرمایا کہ یہ تو ایک تھپڑ ہے، ابھی تو انتقام باقی ہے. اور انتقام کیا ہے؟ اور انتقام یہ ہے کہ اس پورے علاقے سے امریکیوں کے اڈے اور فوج کو واپس جانا ہے. یہ جب پورا ہوگا تو انتقام پورا ہوگا. بس یہ پس منظر ہے ان عظیم شہداء کا کہ یہ قاسم سلیمانی، یہ وہی عراق ہے جو 8 سال تک ایران سے لڑتا رہا تھا، کہ وہاں سے ایسے افراد نکالنا اور یہ فکر دینا انہیں کہ تم اپنے ملک کو فقط حشد شعبی یعنی رضاکار فورس کے ذریعے بچا سکتے ہو، بقیہ تو فوج تمہاری جو ہے وہ اس میں ابھی بھی باسی لوگ شامل ہیں جو ایجنٹ ہیں، ابھی بھی دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آئے گی. یہ فکر بھی قاسم سلیمانی وہاں لے کے گئے اور وہاں کے غیرت مند لوگ ان کے ساتھ ملے اور یہ حشد شعبی بنی اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں ان کی عظمت نظر آتی ہے کہ جو لوگ یہ ابو مہدی المہندس، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس شخص سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہے دنیا میں، تو کہا کہ رہبر پوری دنیا کے قائد ہیں، ان کا حساب الگ ہے، لیکن ان کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو قاسم سلیمانی سے مجھے سب سے زیادہ عشق ہے. کیوں؟ قاسم سلیمانی کون ہے؟ جنہوں نے عراق سے جنگ کی ہے، ان کے دل میں عراق سے دشمنی یا ان لوگوں سے جنگ کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ مثلاً کوئی رنجش ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ بھی دشمن نے ہمارے درمیان ایجاد کی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اس میں سادہ لو عراقیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا ان کو اس طرح سے اپنایا، ان کے لیے اس قدر خدمت کی ان کی کہ آپ نے دیکھا کہ کازمین میں کس طرح سے ان کی تشییع جنازہ کی گئی. حق ہے قاسم سلیمانی کا. کیوں؟ اس لیے کہ 20 کلومیٹر رہ گئی تھی داعش بغداد سے اور 20-25 کلومیٹر ہی رہ گئی تھی کربلا سے. میں 2013 میں کربلا گیا عرفے کے لیے، تو بالکل سناٹا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ داعش جو ہے وہ 20-25 کلومیٹر دور رہ گئی ہے. مسیب سے جب ہم گزرے تو اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جو ہے وہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ داعش ہے، خطرہ ہے. اگر داعش کربلا میں آتی تو کیا ہوتا؟ دوبارہ قتل و غارت گری جس طرح سے انہوں نے دوسرے علاقوں میں کی، موصل میں کی، یہاں پہ بھی کرتے. اس وقت فون کیا گیا سپاہ کو، سپاہ نے کہا کہ رہبر سے بات کرو، رہبر سے بات کی گئی، رہبر نے حکم دیا کہ جو جو چیزیں انہیں چاہیے دو، تو پھر قاسم سلیمانی جو ہے وہ تمام اسلحے کے ساتھ اور جنگی جہاز اور ٹینک اور جو کچھ بھی ضروری تھا اس کے ساتھ آئے اور دفاع کرنا شروع کیا، اور عراق کو جو ہے وہ دوبارہ عراقیوں کے ہاتھ میں پہنچایا، وگرنہ تو موصل چلا گیا، ہر چیز چلی گئی تھی، کچھ رہا نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ بہرحال ایک آخری احتمال بعض لوگوں نے دیا ہے، بعید لگتا ہے کہ جس قدر بغض ان لوگوں کے دلوں میں ہے، جیسے بنو امیہ کے دل میں اہل بیت اور آل رسول کا بغض تھا، اسی طرح سے یہ آل سعود ہیں جن کے دل میں بغض ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں کے عوام جو ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہوں، شاید اسی وجہ سے عادل عبد المہدی نے کہتے ہیں کہ ایک پیغام سعودی عرب سے پہنچایا تھا، اور وہاں سے بھی پیغام آیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اتحاد کی طرف جائیں۔ اگر یہ واقعیت کی طرف بات چلی جاتی اور یہ بھی ایک آخری عمل قاسم سلیمانی انجام دے دیتے تو امریکہ ویسے ہی اس علاقے سے چلا جاتا بغیر کسی قتل و غارت کری کے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اتحاد انسجام کا شکار ہو جاتا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس عمل کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے قاسم سلیمانی کو قتل کیا، کیونکہ وہ اصل میں محرک تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ واقعیت ہے تو سعودی عرب اور عراق اور ایران تو ابھی باقی ہیں، فقط قاسم سلیمانی دنیا سے گئے ہیں، اس کو آگے بڑھایا جائے تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے کہ وہ اس بات میں سچے ہیں یا ابھی بھی ان کے دل میں بغض ہی بغض بھرا ہے۔ بس یہ وہ خلاصہ ہے جو ان عظیم انسانوں کا ہے، لیکن ایک بات ہے، انہیں کربلا والوں سے سچا عشق تھا۔ قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھ ابو مہدی اور ان کے ساتھی سارے کے سارے، انہوں نے کربلا کے شہداء جو مختلف طریقے سے شہید ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لے لیا ہے۔ اگر قاسم کی لاش جو آپ کے ہم نام ہے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، تو قاسم سلیمانی کا بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ان کے سچے چاہنے والے ہیں، کربلا میں نہیں تھے لیکن آج کی کربلا کے قاسم ہیں۔ اچھا، حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے، قاسم سلیمانی کے بھی بازو قلم ہوئے۔ امام حسین کا سرتن سے جدا ہوا، قاسم سلیمانی کا سرتن سے جدا ہو گیا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر جب میدان میں آئے ہیں تو دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ کے سینے میں برشی لگی، ایک اور روایت ہے جسے عباس قمی نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علی اکبر جوان تھے اور جس کیفیت میں بابا سے رخصت لے کے آئے تھے انہیں معلوم تھا کہ بابا کی کیا کیفیت ہے، اور امام حسین نے جب انہیں روانہ میدان کیا ہے اس کے منظر کو تاریخ نے نقل کیا ہے، کہ امام نے اپنے رشو مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا, دعا کی خداوندہ ایک ایسا جوان میدان میں جا رہا, یعنی امام حسین کا دل ٹوٹ گیا, امام حسین کا دل ٹوٹ گیا. تو دوسری روایت یہ ہے کہ جب بیٹے نے دیکھا کہ بابا کی یہ کیفیت ہے تو وہ کیسے لاش اٹھائیں گے, تو یہ چاہا کہ کسی طرح سے گھوڑا مجھے خیام تک پہنچا دے, بابا کو یہاں نہ آنا پڑے. لہذا جب گھوڑے پر لڑکھڑائے اور زمین کی طرف آ رہے تھے تو گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور چاہا کہ یہ خیام کی طرف لے جائے. عباس قمی لکھتے ہیں کہ لیکن یہ گھوڑا ان کو آدا کے لشکر کی طرف لے گیا. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, عربی میں عِرْبًا عِرْبًا کہتے ہیں جس کے بدن کے زندہ زندہ ٹکڑے کر دیے جائے. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, بس یہ شہداء, ان شہداء کے نقش قدم پر کہ ہمارے بدن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جیسے کربلا میں ہوا ہے, یہ مقام ہے, یہ منزلت ہے. اچھا جب کچھ نہیں بچا تو ان ظالموں نے کیا کیا, امام کے لاشے پر نال بندی کر کے گھوڑے دوڑائے, امام کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, امام کے جوڑوں کو توڑ دیا, گھوڑے دوڑائے. بعض روایات میں آیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے بدن کو جلایا گیا, جس کے بدن کو پامال کیا گیا, پامال کر کے میرے بدن کو جلایا گیا. ہاں آگ تو ویسے نہیں لگی لیکن ان سوہوں نے, ان نعلوں نے میرا بدن جو ہے وہ جلا دیا. اور یہ وہ مقام ہے جو قاسم سلیمانی کو حاصل ہوا کہ ان کا بدن میزائل نے, اس راکٹ نے جلایا. میں کہوں گا قاسم سلیمانی آپ ان تمام شہداء کے ساتھ مشہور ہو گئے, اس لیے کہ ہر شہید سے آپ نے کچھ حصہ لیا. خدا بند اعلیٰ سے دعا ہے خدا بندہ ان عظیم شہداء کو کربلا کے شہداء کے ساتھ مشہور فرما. خداوندہ ہم ان کا تذکرہ کر کر جو قوت لینا چاہتے ہیں, ان کی راہ پہ چلنے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی ان مقامات سے بے بہرا نہ فرما. خداوندہ اس خطرناک دور میں تمام مومنین کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. امریکہ اسرائیل تکفیریوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما. لشکر اسلام کامیابی عطا فرما. لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرما. سردار سر لشکر قاسم الحاج قاسم سلیمانی, ان کے ساتھی ابو مہدی المہندس, ان کے بقیہ تمام رفقا کو کربلا کے شہداء کے ساتھ مشہور فرما. اور یہ تمام زحمتیں محنتیں جو زمین ہموار کر رہی ہیں امام کے آنے کی, خداوندہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اگر ان کے انصار آبان میں سے قرار دے. آخر میں ایک مرتبہ تمام مومن مومنات شہداء پاکستان کے, عراق, لبنان, یمن, جہاں جہاں ہمارے شہید ہیں, خصوصاً شہید قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس اور ان کے رفقا کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.